الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق الله العظيم.
نماز میں کچھ باتیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں اور نماز کے واجبات وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے واجب چھوٹ جائے تو آخر میں نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. مثلاً یہ جو نماز کی ترتیب ہے کہ پہلے قیام, اس قیام میں قرات ہے سورہ فاتحہ, اس کے ساتھ سورت, پھر رکوع, پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا, پھر سجدے میں جانا, ایک سجدہ کر کے بیٹھنا, پھر دوسرا سجدہ کرنا, پھر کھڑے ہو جانا, پھر دوسری رکعت اسی, اور اگر دو رکعت سے زیادہ والی رکعت ہے تو دوسری رکعت میں بھی دوسرے سجدے کے بعد التحیات میں بیٹھنا, پھر کھڑے ہونا. یہ ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ ترتیب خود بھی واجب ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ بھی اور اس کے بعد سورت پڑھی جائے یہ واجب ہے. البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں, فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ ہر رکعت, ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ واجب ہے. لہذا اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائی تو واجب چھوٹ گیا, اب وہی آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا مقدمہ. میرے مرشد, میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا, فرمایا کہ دیکھو شیطان نے غلطی کی, سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا اور شیطان کو بھی حکم دیا. اس جدو یہ امر جمع ہے, واحد نہیں ہے کہ سب کے سب سجدہ کرو. تو اللہ تعالی نے فرمایا فسجد الملائکہ, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے جس کا نام عزازیل فرشتوں جیسا نام تھا، اس نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ایک فرشتوں نے ایک سجدہ کیا، سجدہ کر کے جب اٹھے، سر اٹھایا تو دیکھا شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے، استکبرا. اللہ تعالی نے فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین، بہت ناشکرا تھا کہ اس کو ہم نے کتنی نعمتیں دی، اس نے ان نعمتوں کے شکر ادا نہیں کیا. لہذا جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے، تو فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا. دوبارہ سجدے میں گر گئے. پہلے جو سجدہ تھا وہ امر تعبدی تھا. شریعت میں احکام ایسے ہیں کہ جو ہماری عقول میں نہیں آتے، ہماری عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، محدود عقل ہے. کیونکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے، ہماری عقل کی جہاں انتہا ہے اس سے بہت آگے سے وحی کی ابتدا ہے. ہماری عقل کی جو انتہا، جہاں اس کی لمٹ اینڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس سے بہت آگے سے وحی کی ابتدا اور اس کا آغاز ہے. اس لیے ایسے احکام جو کہ ہم لوگ بجا لاتے ہیں کہ اس کو کرو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے. یہ ایسا حکم ہے کہ جس کو کرنے کا، بجا لانے کا حکم ہے کہ کرو بس، چاہے تمہاری سمجھ میں نہ آئے، کہ حکم ہے اللہ تعالی کا، اس کو ماننا یہ عاشق کا کام ہے. لہذا فرشتوں نے جو پہلا سجدہ کیا وہ سجدہ اس حکم کی تعمیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اس جدو سجدہ. تو فسجد الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا. تو شیطان کی اس حرکت پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، فرشتوں نے جو دوسرا سجدہ کیا یہ سجدہ تشکر ہے کہ شکر بجا لانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اپنی بندگی کی اور اپنی اطاعت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اس شکرے کے لیے دوسرا سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم دیکھیے ہر رکعت میں دو سجدے کرتے. یہ بات میرے شیخ نے فرمائی کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں اس کو نقل کیا کہ اتنی پسند آئی کہ ہم ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا. اور جب ہم سے نماز میں غلطی ہوتی ہے تو ہم ایک نہیں دو دو سجدے کرتے ہیں، جس کو سجدہ صحف کہا جاتا ہے، غلطی کا سجدہ. اس کی برکت سے پوری نماز میں جو خطا ہے، غلطی ہے، واجب چھوٹ جانے کی، اس جعلی پیر کی طرح نہیں کہ ایک جعلی پیر تھا، اس نے، ایک شخص تھا، ہوا یہ کہ امام مصاحب مسجد میں نہ آئے تو دیکھا ایک صاحب ہے داڑھی والے نظر آئے. ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ کوئی کتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہو نماز داڑھی والے سے پڑھواتے ہیں، ایک عام مسلمان بھی، یہ خود داڑھی پر دلالت کرتا ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا جناب؟ ایک عام مسلمان بھی اگر بغیر داڑھی والا آگے بڑھ جائے گا نا، کہے گا نہیں داڑھی والا پڑھائے گا. خیر وہ صاحب کو آگے بڑھا دیا، نماز پڑھائی تو آخر میں انہوں نے سجدہ صاف کیا اپنی نماز میں. نماز ختم ہوئی، آپ کو پتا آج کل کے مسٹر کتنے سوالات کرتے، تو ایک صاحب اس گاہ پہنچے، ان سے کہا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھائی آخر میں سجدہ صاف کیا، خیریت ہے؟ اس نے کہا وہ بس کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی، تھوڑی سی. تو بھائی ایسی غلطی میں سجدہ صاف نہیں ہے، ایسی غلطی میں تو پوری نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، چاہے تھوڑی سی ہو. کیونکہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں اس طرح سے ہوا نکل جائے تو اس ہوا میں جب تک دو صفات نہ ہو، اس کی دو کریکٹرسٹکس نہ ہو، اس وقت تک نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور وہ دو صفات کیا ہیں؟ ایک صفت تو یہ ہے کہ یا تو وہ ایٹومک بم کی طرح آواز ہو، ایٹم بم کی طرح کہ پوری مسجد وہ آواز سنے کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا، جاپان میں پاکستان تک آواز ہے. یا دوسرا کیمیکل بم ایسا ہو کہ پوری مسجد ناک پر انگلی رکھ لے، ایسا کیمیکل بم ہو تو یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے. کہنے والے تو عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہوا کھلی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس نے آخر میں سجدہ صاف کیا کہ اللہ میری پوری نماز کی غلطیوں کو معاف فرما. جیسے دو آدمی تیزی سے مسجد میں آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز تیار تھی، آئے اور جلدی سے مسجد میں آئے اور وضو کر کے اور داخل ہو گئے مسجد میں، نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو جوتے پہنتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگے، یار شکر ہے کہ ہمیں نماز مل گئی، اگر ہم وضو کے چکر میں رہتے نا تو نماز چھوٹ جاتی ہماری. تو ایسا نہ بنے بھائی کہ پہلے، کیونکہ جلدی ہے، پہلے وضو کر، پہلے نماز پڑھ لے، وضو تو بعد میں کر لیں گے. تو شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا. آدم کا بیٹا انسان نماز میں غلطی کرتا ہے تو دو دو سجدے کرتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا. انسان سے غلطی ہوتی ہے تو شیطان نماز میں کوشش میں لگا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ایک شیطان ہے، اس کا کام ہی ہے کہ نماز کو خراب کرنا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مومن کو وسوسہ ڈالے اور اس کی نماز کو خراب کرے. لہذا انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، وہ مسلمان جب غلطی کرتا ہے، فرمایا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور یہ ایک نہیں دو دو سجدے کرتا ہے. یعنی غلطی سے انسان اللہ تعالی سے دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کی غلطی پر بھی ایسا رکھا کہ تم آخر میں سجدہ کر لو تو تم دور ہونے کے بجائے تمہیں دو قرب خاص اور ملیں گے. کیونکہ ایک سجدہ جب کرتا ہے، سجدے پر شیر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واہ کیا پیارا شعر ہے، فرمایا دیکھو سجدے کی کیا تعبیر کی، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. لہذا سجدے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو علی قدم الرحمن، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو غلطی کرائی تھی شیطان نے کہ بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جائے، اس نے آخر میں شیطان کو بھی جلا کیا اور شیطان کو بھی پریشان کر دیا کہ وہ غلطی دور ہونے کے بجائے دو قرب اور مل گئے. سبحان اللہ، یہ ہے مومن کی خطا اور شیطان کی خطا کا فرق، کہ مومن کی خطا ہوئی سجدے میں سر رکھا، اللہ سے رویا، اللہ سے گڑ گڑایا، اللہ تعالی کو یاد کیا تو اس کو دو قرب اور مل گئے. ایک بات ہو گئی نا. دوسری بات، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انگور کا کیڑا تھا، ایک کیڑے کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو انگور جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی رسیلا ہوتا ہے، اس میں جوس اور سویٹ، رسیلا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، اور یہ انگور کا درخت ہے، اس سے وہ پھل کو حاصل کرو، انگور کو جاؤ مزے اڑاؤ انگور سے. اب وہ کیڑا جو ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک درخت پر چڑھا اور درخت پر چڑھ کر چلتے چلتے انگور کا کیڑے کو اس درخت کا پتا ملا، اور ہر درخت کے پتے میں اس کے پھل کی خوشبو اور خاصیت بھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے. اب جو اس کیڑے نے اس پتے کو چوسا تو اس کو مزہ آ گیا کیونکہ اس کو ذائقہ تو ملا. اب وہ شخص جو جس نے اس کیڑے کو پتا بتایا تھا کہ دیکھو یہ انگور کا درخت ہے، اس کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، رسیلا ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ کیڑا اس پتے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے دوبارہ سمجھایا کہ بھائی جس پتے کو تم چوس رہے ہو یہ پتا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل آگے ہے. وہ دیکھو انگور تو وہ ہے جس کو تم انگور سمجھ رہے ہو، یہ انگور کا پتا ہے، انگور کا پھل نہیں ہے. تو کیڑے کہنے لگے، اب وہ چند کیڑے تھے انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس پتے میں کتنا مزہ ہے، ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ انگور کا پتا کتنا ٹیسٹی ہے اور اس میں کتنا زبردست ذائقہ ہے، اس کی مٹھاس کتنی اچھی ہے اور ہم اس سے تو مزہ اڑا رہے ہیں. ارے دیکھو بکری کہاں سے آئی، اے بھاگنے نہیں دینا، پکڑ لینا، یہ نیک شگون ہے مسجد میں بکری کا آنا. چلو بھائی سب کی دعوت کا انتظام ہو گیا، ارے سامنے بیٹھو نا. چلو بھائی مبارک ہو، کیا ساتھ لے کر آئے ہو کیا بکری؟ تو وہ جو انگور کا کیڑا اس درخت پر چڑھا اس شخص کے کہنے پر سمجھانے پر، تو وہ پتے پر بیٹھ گیا جا کر، اور اس نے سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے. اب وہ جو شخص اس نے دیکھا اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ انگور کا پتا ہے، یہ انگور کا پھل نہیں ہے. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اتنا مزہ ہے اس میں، اس پتے میں اتنا زبردست ٹیسٹ ہے یہ اور مٹھاس ایسی ہے کہ کیا بتائیں آپ کو. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تم پتے پر اتنے فدا ہو، اس کے مزہ، اس کا مزہ لے رہے ہو، جب تم پھل کھاؤ گے تو کیا مزہ ملے گا؟ تو کچھ کیڑوں نے بات مانی، وہ آگے چل پڑے. اب جب وہ انگور کے پھل پر بیٹھے تو بس حیران ہو گئے کہ ہائے، ہم نے اپنی زندگی کہاں فدا کی، کہاں قربان کی. بازے کیڑوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، بس اب ہم تھک گئے، اب ہم اس سے زیادہ بھاگ نہیں سکتے، بس اب ہم یہی بس ٹھیک ہے، بس ہم اور بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. لہذا ان کیڑوں کی قبر وہی بن گئی. بازے کیڑوں کے ساتھ اس شخص نے یہ معاملہ کیا کہ اس کیڑے کو پکڑ لیا، کیڑے کو پکڑا. اب وہ کیڑا جو ہے اس پتے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہ چھوڑوں گا نہیں میں، لیکن اس شخص نے کیڑے کو مضبوطی سے پکڑا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور کیڑے کو اس پتے پر سے اٹھا کر اب وہ چلا رہا ہے کہ میری جان پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میرے مزے مت چھڑاؤ. اب وہ کیڑے کو زبردستی اٹھا کر اس نے انگور کے پھل پر رکھ دیا. اب جب اس نے پھل کو چوسا، پھل پر بیٹھا، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے یہ دنیا جو ہے، ابھی معرومی کا واقعہ ہے، اب دیکھیے اس انگور سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کی شرح اور کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں اللہ تعالی نے، بے شک اس دنیا میں رنگینی اور مزے ہیں، کشش ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنی محبت، اپنے قرب اور تعلق کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب وہ جب ایک مسلمان سمجھ لو، غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں، ایک مسلمان جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، حج و عمرہ کو جاتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے. اور جب اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، حج و عمرہ بھی کر رہا ہے، مال ہے تو غریب کی مدد بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، اب اس کو کوئی اللہ والا یا اللہ والوں کا غلام یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ، حج ہے، عمرہ ہے، روزہ ہے، سب ہے، لیکن ابھی تمہاری جو عبادت ہے نا، یہ ممزوج بالاسم ہے. کیا مطلب؟ ابھی یہ گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ابھی تم اللہ تعالی کی محبت کی شراب، جو عبادت کی شراب ہے، وہ تم پی تو رہے ہو، لیکن وہ گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اس نماز سے اور اس عبادت سے اتنا سکون مل رہا ہے، اس حج و عمرہ سے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے. تو وہ اللہ والا یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ بہت کچھ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھو، اس عبادت کو جاری رکھو، لیکن اس سے آگے بڑھو، آگے اللہ تعالی کا بھی قرب خاص ہے. ابھی تو تمہاری عبادت گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم اللہ تعالی کی محبت کی اس شراب کو پی رہے ہو جس میں مٹی ملی ہوئی ہے. اور ماں رومی رحمت اللہ علیہ اس کو فرما رہے ہیں کہ جرا جرا، یہ شراب کے گھونٹ کو بولتے ہیں، جرا خاک آمیز چو مجنو کنت، ابھی مٹی ملا گھونٹ تجھے مجنو اور پاگل بنا رہا ہے. یعنی ابھی تیری عبادت گناہوں کے ساتھ ہے، تو اس گناہوں کے ساتھ تجھے اللہ تعالی کی عبادت کی اتنی لذت اور مزہ مل رہا ہے کہ وہ گناہگار گناہ تو کرتا ہے، عبادت نہیں چھوڑتا. جڑا خاک آمیز، مٹی ملا گھوٹ، تجھے مست کر رہا ہے، دیوانہ بنا رہا ہے، مجنو بنا رہا ہے. فرماتے ہیں صاف گر باشد ندانم چوک و ند، جب تو اللہ تعالی کی محبت کی صاف والی شراب پیے گا پھر نہ جانے تیرا کیا حال ہوگا. کہ یہ انگور کا پتا تجھے مست اور دیوانہ بنا رہا ہے، جب تو اصلی پھل پر جا کر بیٹھے گا تب تیری مستی کا کیا حال ہوگا. واہ. فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، کہ عبادت کرو لیکن گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرو، اس کے بعد دیکھو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اپنی عبادت میں اپنے عاشقوں کو، یعنی عاشق سے مراد ہے وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے، ان کو کیا لذت اور کیا مزہ اور کیا قرب عطا فرماتے ہیں، کیا سکون عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اس کا مزہ اڑانا ہے نا تو تم کرو گے تو، لیکن پہلے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھو، اس کے ساتھ رہ کے دیکھو. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 دن بادشاہوں کے ساتھ رہو. کہ جی ہم نے بادشاہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور 10 دن مالداروں کے ساتھ رہو کہ جو باربیکیو ٹونائٹ اور سمندر دو دریا کے کنارے یا دور دراز جا کر کھانا کھاتے ہیں. کہتے جی بڑا زبردست مزہ آیا، کیا منظر تھا، دریا کے دو دریا کے کنارے بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا، کیسا زبردست ریسٹورانٹ، اسی وقت مچھلی پکڑی اور اسی وقت کھلایا، کیا مزہ آیا. ان مالداروں کے ساتھ رہو 10 دن، اور فرمایا کہ 10 دن مجانین عالم کے ساتھ رہو، یعنی رومانٹک ورلڈ میں، کہ جو فیس بک یعنی کتابی چہروں کے چکروں میں گھومتے ہیں، اور رومانٹک دنیا کے یہ حسین وہ حسین، یہاں کا حسین وہاں کا حسین، اس عمر کا حسین اس عمر کا حسین، اس مجانین عالم، مجانین جمع ہے مجنو کی، یعنی سارے عالم کے جو مجنو ہے ان کے ساتھ رہ کر دیکھو کہ یہ رومانٹک ورلڈ کیا مزے اڑا رہی ہے. بلکہ مجانین عالم کا ترجمہ گلیمر لائف سے کر لو، صحیح ہے نا جی، گلیمر لائف، کہ جی ڈسکو ہے اور نئے نئے حسینوں کے ساتھ گھومنا اور ڈیٹ کھا کر ڈیٹ پہ جانا، لیکن ڈیٹ کھا کر ڈیٹ پہ جانے والے اپنی ڈیٹ کو ایکسپائر کر رہے ہیں، اپنی تاریخ کو خراب کر رہے ہیں. فرمایا 10 دن ان کے ساتھ بھی رہ کے دیکھ لو. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد 10 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھو. فرمایا تم کو پتا چلے گا کہ ملک، عزت، سکون، آرام اور چین کہتے کس کو ہیں، پھر پتا چلے گا. غنا اور استغنا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا پھر تم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی اپنے ان عاشقوں کو، ان بوریا نشینوں کو اور اپنے ان فرما برداروں کو اپنے قرب کی کیا لذت عطا فرما رہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والے جو کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی محبت کی خاطر سے اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتے ہیں، اپنی آرزوں کا خون پیتے ہیں، اپنے نفس پر شیرانہ حملہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے دل کو کیا مزہ عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج ان کی نگاہوں میں نیلام ہو جاتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی ان کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، شامی کباب بریانی کے لذت اور مزے ان کو پھیکے معلوم ہوتے ہیں، حسینوں کا حسن جھڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، سارے عالم کی رنگینیاں ان کو بالکل پھیکی لگتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام لذتوں کو، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ان کے دل میں ہوتا ہے، سورج اور چاند کو نور عطا فرمانے والا ان کے دل میں ہوتا ہے، شامی کباب بریانی آم انگور سیب میں رس پیدا کرنے والا، مٹھاس پیدا کرنے والا ان کے دل میں ہوتا ہے، سارے عالم کی لیلاؤں کو حسینوں کو نمک دینے والا خالق نمکیات لیلائے کائنات ان کے دل میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی لذتوں کا کیا پوچھتے ہو، ان کی لذتوں کا کیا پوچھتے ہو؟ جب یہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا نام لینے میں ان کے مزے کا یہ حال ہوتا ہے جس کو میرے شیخ نے تعبیر فرق کیا، لذت دو جہاں ملی۔ کیا جناب؟ لذت دو جہاں، یعنی صرف یہ عالم نہیں، عالم آخرت جس میں جنت بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذتیں پیدا فرمائی ہیں کہ جو اس کو فنا نہیں ہے، جس میں حوران جنت بھی ہے، انہار جنت بھی ہے۔ تمام جنت کی لذے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں جب وہ عاشق اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذتیں دو جہاں ملی۔ کیا سبحان اللہ! یہ موقع دیکھا، یہ تاکید کیسی ہے، اس تاکید میں کتنا مزہ ہے۔ لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذتیں دو جہاں ملی۔ اور میرے شیخ فرماتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزہ ہوتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جہان کی لذت وہ مخلوق ہے، کیونکہ نہیں تھی، اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے، یہ تمام لذتیں نہیں تھی، اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، لہذا اللہ تعالی خالق لذات دو جہاں ہے۔ آپ میرے شیخ کے الفاظ سن لیں، یہ الفاظ کیا دماغ سوزی سے آتے؟ آپ جائیے اردو ادب پڑھ ڈالیے، پھر اس کے بعد میرے شیخ کی کتابیں پڑھیں، تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو اپنے دوستوں کو کیا عطا فرماتے، کہ خالق لذات دو جہاں، یہ اللہ کا نام رکھا، خالق لذات دو جہاں، کہ جس نے دونوں جہان کی لذتوں کو پیدا فرمایا وہ خالق۔ آپ بتائیے، خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے؟ اللہ تعالی نے جو دو جہاں پیدا فرمائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دو جہاں سے زیادہ نہیں پیدا فرما سکتے۔ یوں سمجھ لے، دو جہاں نہیں، کل جہان، کل جہان کی لذتوں کو، جتنے جہان ہو، جتنے عالم ہو۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک عالم کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ یہ حالت جری میں ہے، عالمین یہ حالت جری میں ہے، لہذا یہ مراد عالم کی جمع عالمون، عالمون یعنی کتنے عالم۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دو جہان جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، ایسے دو جہاں بے شمار پیدا فرما سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق لذات دو جہاں ہے، یہ تمام جہان مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور خالق بھی ایسا جو غیر محدود عظمتوں والا اور غیر محدود لذتوں والا اور غیر محدود قدرت والا، ایسا عالم، ایسا خالق ہے ہمارا۔ تو اس کے لیے ایسی لذتیں پیدا فرمانا واللہ کچھ مشکل نہیں ہے، کہ جس نے سارے عالم کی پہاڑوں میں کیا لذت رکھی، سورج کا ہورائزن اور سن سیٹ، سورج کے طلوع اور غروب کے منظر میں کیا حسن رکھا. وہ جو قوس قزح بارش کی ہوتی ہے تو وہ جو قوس قزح رینبو، وہ رنگ بنتے ہیں سات قسم کے رنگ جس کو قوس قزح اور رینبو کہا جاتا ہے، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جنوبی افریقہ کے سفر میں، کہ بارش ہوئی رینبو نظر آئے، سبحان اللہ. اور واقعی وہ ایسا عجیب رنگ، اللہ کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی لذت رکھی، کیسا نظارے پیدا کیے، سارے عالم کے نظارے عجیب عجیب. کشمیر جائیے آپ، اللہ اکبر، پہاڑ اور دریا کا کیا مناظر ہے. اور اسی طرح سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسے مناظر پیدا فرمائے، سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، سورج کی سرخی، سورج کا چھوٹا بڑا، عجیب عجیب مناظر ہیں. اس میں پرندے چل رہے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، پھولوں کی خوشبو ہے، اللہ اکبر. تو وہ خالق لذات دو جہاں ہے. اب وہ عاشق جس کے پاس بادشاہت نہیں ہے، وہ عاشق جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا ہے، میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بلخ کی سلطنت اللہ تعالی کے نام پر فدا کی، تارک سلطنت وہ بادشاہ، 10 سال نیشاپور کے جنگل میں گزارے، دریائے دجلہ کے کنارے. اس شخص نے 10 سال نیشاپور کے جنگل میں گزارے اللہ اللہ کرنے میں. اب اس تارک سلطنت بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے. میرے مرشد رحمت اللہ نے واقعہ سنایا اور معرومی نے واقعہ سنایا. اب اس تارک سلطنت بادشاہ کا حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو کہ شاندار قالینوں میں بیٹھنے والا، ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا، شاہی کھانے کھانے والا، اب عالم یہ ہے کہ مٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے جسم پر شاہی لباس نہیں ہے، فقیری کا لباس ہے. بلکہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ تارک سلطنت اپنی گدڑی سی رہا ہے، گدڑی پھٹ گئی، سوئی دھاگے سے گدڑی کو سی رہا ہے. بلخ کے ایک وزیر کا گزر وہاں سے ہوا، موجودہ وزیر کا گزر ہوا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تارک سلطنت بادشاہ، تارک سلطنت سلطان مٹی پر بیٹھا ہوا اپنی گدڑی سی رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یہ کتنا بے وقوف ہے یہ شخص کہ سلطنت اور بادشاہت کو چھوڑ دیا، یہ شخص کتنا بے وقوف ہے، شاہی آرام، شاہی سلامی، شاہی سلوٹ، شاہی عزتیں، شاہی محل، شاہی راحتیں، شاہانہ زندگی چھوڑ کر یہ آج مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور گدڑی کو سوئی سے سی رہا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ شخص، یہ ملا کتنا بے وقوف ہے کہ مزہ ہی نہیں جانتا. اس کے دل میں خیال آیا، اس نے حقیر سمجھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس خیال کو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ پر منکشف کر دیا. اس کو کشف کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ کشف اختیاری چیز نہیں ہے، کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو کشف ہو. یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو ان کی شان ہے. اور اس کشف کے بھی جو فائل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کشف کے کاشف، اس کشف کو کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، یہ ولی کا فعل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. عقیدہ میں درست کر رہا ہوں اپنا بھی اور آپ کا بھی، کہ کشف میں یعنی کہ کسی چیز کا معلوم چل جانا یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس سے کسی ولی کی توہین نہیں ہے. میں تو علی اللہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری آدھی زندگی اللہ والوں کے قدموں میں گزار دی، اور جو آدھی نہیں گزری اب اس کا افسوس ہے، لیکن شکر ادا کرتا ہوں، افسوس نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. لہذا کسی کے کشف کا انکار ولی کی توہین نہیں ہے کہ صاحب ان کو کشف نہیں ہوتا، یا وہ کشف ہونا اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ منکشف فرماتے ہیں. یہ عقیدے کی درستگی ہے یہ کہ صاحب ان کو کشف ہوا تو یاد رکھنا وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ اس کو انجام دینے والے فاعل یہ اللہ تعالیٰ ہیں. یہ عقیدے کی درستگی کر رہا ہوں میں کہ کشف بھی ولی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتے. اور کیا ہے، یعنی کسی کے دل کی بات اس ولی کے منہ پر آ جائے، جیسے ہم نے دیکھا، کیا بتاؤں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا دعوت برکات، ان کی مجلسوں کی برکت عجیب دیکھی. دل میں سوال لے کر جاؤ کہ آج حضرت سے یہ پوچھیں گے، جب حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھے حضرت نے وہی بیان شروع کر دیا. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، درجنوں مرتبہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرید پر گزرا ہوا حال نہیں، بلکہ دوسرے مرید سے بات ہو وہ کہتا ہے آج میرے لیے بیان تھا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے بیان، چوتھا کہہ رہا ہے نہیں میرے لیے تھا، میرے دل میں تھا. یعنی گویا کہ وہ برکت یہ نکلی کہ ہر مجلس میں رہنے والا، مجلس کا ہر حاضر، وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میرے لیے بیان تھا. اب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو برکت بولتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، دین کے خادموں کو عطا فرماتے ہیں. تو کشف کا عرض کر رہا تھا، بات چلتے چلتے ایک ضروری عقیدہ بھی کی بھی اصلاح ہو گئی نا. تو ماں رومی فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو گیا کہ یہ آج اپنی بیوی سے لڑ کے آیا ہے، اور بیوی کو دھمکی بھی دے کے آیا کہ خبردار شیخ کو بتانا مت، تم شکایتیں لگاتی ہو. واہ صاحب، اب بیوی سے لڑ کے آیا ہے، اب اصلاح بھی ہے، خود تو بتاتا نہیں ہے، اصلاح کرواتا نہیں ہے، اور جناب اصلاح کا طریقہ اس پہ عمل کرتا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے. تو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ یہ جو بلخ کا وزیر ہے یہ ملا کو حقیر سمجھ رہا ہے بلخ کا وزیر سمجھتا ہے ملا کو حقیر. اللہ تعالیٰ نے اب سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کے دل میں ڈالا کہ ٹھیک ہے آج اس کو مزہ چکھاؤ کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو آج تم پر حقیقت کھلے گی کہ تم ملا کو سمجھتے ہو بے وقوف، کہ ملا مزے نہیں اڑاتا، اس سے بڑھ کر عقل مند نہیں ہے. عارضی مزوں کو چھوڑ کر وہ دائمی مزوں کی طرف جاتا ہے. تو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جس سوئی سے گدڑی کو سی رہے تھے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا. میرے شیخ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے جھوم کر مست ہو کر. ماں رومی کا جب دس ہوتا تھا مثنوی کا، حضرت اکثر یہ واقعہ سناتے تھے. اپنے واعظ میں بھی، مجلس میں بھی. اب وہ اپنی سوئی کو معرومی فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور دریا کی مچھلیوں سے فرمایا، اے مچھلیوں مجھ کو میری سوئی واپس لا کے دو. لو جی بیوقوف ملا کو دیکھیے، مچھلیوں کو کہہ رہے کہ مجھے میری سوئی واپس لا کے دو. اب اس ملا کی بیوقوفی کا نتیجہ دیکھیے، یہ مجاز مرسل بول رہا ہوں میں، ملا کی بیوقوفی. تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، ملا بڑا بیوقوف ہے، اس کو کیا پتا، کیا مزے ہیں، اس نے تو کوئی مزے ہی نہیں اڑائے. ارے صرف اس دو منٹ کے مزے کو مزے بولتے، جس کا انجام بے سکونی ہے، جس حسینہ پر مر رہے ہیں وہی حسینہ جب بڈھی ہو جائے اس کی آنکھ پر پونے 12 نمبر کا چشمہ اور دانت کی وجہ سے شٹرنگ، یہ دانت شٹرنگ کا کام دیتے ہیں، جیسے شٹرنگ سہارا دیتی ہے نا، یہ دانت بھی شٹرنگ کا کام دیتے ہیں. لہذا جب دانت اکھڑ جاتے دیکھو منہ کیسا ہو جاتا ہے، گال اندر کو پچک گیا جاتے نا، یہ تو دانت شٹرنگ ہے. اور وہی معشوقہ جس کے دانتوں کو کہہ رہے ہیں موتی کی لڑی جیسے دانت ہیں، اب وہی معشوقہ ان دانتوں کو نکال کر اس پر برش کر رہی ہے، ٹوتھ برش، کون سا، کولگیٹ کا، اور کہہ رہی ہے دیکھ تو کہتا تھا نا کھول گیٹ، دیکھ میں نے کھول گیٹ کر دیا، کول گیٹ سے کھول گیٹ ہو گیا، منہ کھل گیا، اب دیکھ، اب منہ دیکھ. اور جن آنکھوں سے جوانی میں شربت روح افزا ٹپک رہا تھا، کہتے ہیں شربتی آنکھیں ہیں، رس بھری آنکھیں، ریس بیری، رس بھری آنکھیں، بلکہ یار لوگ محرم کی سبیل بھی اسی کی شربت سے لگاتے ہیں، محرم میں شربت پلاتے نا، یہ بھی عجیب بات ہے. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج، ہماری ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنے. اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں روزے کی حالت میں شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، اور عاشق حسین یہاں شربت، دودھ والا شربت، وہ بھی پستہ بادام ڈال کے اڑا رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ اس عاشق کی، اس شہید کربلا کی کا اکرام ہے یا اس کی توہین ہے کہ وہ شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور یہاں مسٹنڈے دودھ والے شربت اڑا رہے ہیں، حلیمے کھا رہے ہیں، کھیر کھا رہے ہیں، اور نام کیا ہے، عاشق حسین. یہ عاشق حسین نہیں ہے، فاسق حسین ہے. اگر تم واقعی عاشق ہوتے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روزہ رکھا، تم بھی روزہ رکھتے، اور یہ روزہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے نانا نے فرمایا. تو نانا کا نواسا کیسی مظلومانہ شہادت کے ساتھ روزے میں، اور یہاں نانا کے عاشقین دودھ والے شربت اڑا رہے ہیں، سبحان اللہ. عشق کی کرامت دیکھی آپ نے، کیسا عشق ہے یہ، اس کا نام ہے ماڈرن عشق. جیسے ایک عاشق اور معشوقہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈیٹ پر گئے تھے، ڈیٹنگ کر رہے تھے، ڈیٹنگ. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، مجھ سے شادی کر لو. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو کہ اگر نہیں تم نے مانی تو میں پہاڑ سے چھلانگ مار دوں گا. اس نے کہا نہیں، ایسا مت کرنا، تم کو میری جان کی قسم، وغیرہ ذالک. اس کا نام کیا ہے؟ ڈائیلاگ. اس نے کہا نہیں, وعدہ کرو مجھ سے تمہیں ہر حال میں شادی کرنی. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میرا باپ کہتا ہے تو کنگال ہے اور کنگلے سے کون شادی کرتا. یونیورسٹی سے بھاگا ہوا, عشق بازی لڑاتا ہے تو, جیب میں نوٹ نہیں ہے, کنگلے سے کون شادی کرتا ہے. اس لیے میرا باپ کہتا ہے اس کنگلے کو میں بیٹی نہیں دوں گا. کہتا نہیں, کرنی ہوگی ورنہ میں ابھی پہاڑ سے چھلانگ مارتا ہوں. اس نے کہا نہیں, تمہیں میری جان کی قسم تم ایسا نہ کرنا. وہ عاشق تھا سچا, اس نے چھلانگ مار دی. اس نے کہا نہیں, اب ملاقات بعد میں ہوگی, بس میں جا رہا ہوں. کھڑا ہوا چھلانگ مارتا, نہیں نہیں ایسا مت کرنا. اس نے چھلانگ ماری, 1 2 3 10 تک گنا, پیراشوٹ کھل گیا. اس کا نام ہے ماڈرن عاشق. تو میرے پیارے دوستو, مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوئی کو, مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں میری سوئی لا کر دو. اب مارومی ایک اللہ والے کی زبانیں سنیے, فرماتے ہیں کہ صد ہزار ماہیے, صد ہزار, 100,000 کس کو کہتے ہیں؟ 1,00,000 کو. فارسی میں صد ہزار اور انگلش میں 100,000, یعنی 1,00,000 مچھلیاں, صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی ہے, 1,000 اللہ والی مچھلیاں دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی, 1,00,000 مچھلیاں نکلی. اور عالم کیا ہوا؟ سو زنے زر بر لبے ہر ماہیے. عالم یہ تھا کہ ہر مچھلی کے ہوٹوں میں سونے کی سوئی تھی. یہ ہے ملا بیوقوف. بلخ کا وزیر وہ منظر دیکھ رہا ہے اور مچھلیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں, 1,00,000 مچھلیاں دریا پر ظاہر, ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے, اور وہ پیش کر رہی کہ یہ سوئی آپ لے لیجئے. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال کو منع فرمایا, اس کو اس طرح استعمال مت کرو. اے مچھلیوں, مجھ کو میری لوہے والی سوئی لا کر دو. میرے شیخ فرماتے ایک مچھلی نے غوطہ لگایا, دریا کی گہرائی میں گئی, تھوڑی دیر میں وہ آئی اور لوہے والی سوئی لا کر محرومی فرماتے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو پیش کر دی. اب وہ مچھلی, اب بلخ کا وزیر یہ منظر دیکھ رہا ہے, اسے جو یہ منظر دیکھا اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگا. سلطان ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ قدموں میں سر رکھ دیا, جھک گیا, پیر پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو حقیر سمجھا, اور میں نے سمجھا یہ ملا کتنا بے وقوف ہے کہ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر آج فقیری اختیار کر کے دریا کے کنارے مٹی پر بیٹھا ہوا ہے. مجھے کیا سمجھ, میں آپ کو کیا سمجھ سکتا تھا. آج اگر آپ مجھ کو یہ واقعہ نہ دکھاتے, آج مجھے پتا چلا کہ خشکی کی سلطنت دے کر آپ نے بر اور بحر دونوں سلطنت لے لی. آپ سلطان بحر و بر بن گئے. پہلے تو میں سمجھا کہ پہلے سلطان بر تھے, اب آپ سلطان بحر و بر بن گئے. اب حقیقت میں آپ کو سلطنت ملی کہ اس بوریے پر فقیری میں اللہ تعالیٰ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا مزہ عطا فرماتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو منع فرما دیا, اجازت نہیں ہے اپنے رازوں کو ظاہر کرنے کی, ورنہ اگر وہ رازوں کو ظاہر کرتے تب پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ ان بے وقوف ملاؤں کو کیا مزہ عطا فرما رہے. اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ اپنے اس لذت کو ظاہر کر دیں تو پھر تو کوئی مسلمان تو مسلمان, کوئی کافر نہ رہے گا. کہ اللہ اکبر, یہ مزے. ہاں, وہ مزے جو شریعت پر عمل کرتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہے, کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر کے اللہ تعالی کی محبت جب حاصل کرتا ہے تو اس کا مزہ کبھی کبھی اس کی مجلس سے, کبھی کبھی الف الفاظ سے, کبھی کبھی اس کے آنسوؤں سے, کبھی کبھی اس کے درد دل سے ظاہر ہو جاتا ہے. جس کا پتا نور فہم رکھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ یار کیا مزہ ہے اس کے پاس، کیا چیز ہے، اور وہ بھی اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اس مزے کو بیان کر دے. عاشق تو کیا، اس کے پاس بیٹھنے والا وہ کہتے ہیں یار اس شخص کے پاس کچھ اور بات ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس جو مجھے مس کیے دے رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو راز رکھا، راز ہے. بلکہ جنت کے لیے فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی جاندار نہیں جانتا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ اپنے عاشقوں کو آنکھوں کی کیا ٹھنڈک عطا فرمائیں گے. اور واللہ میرے شیخ نے روتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، حضرت قسم نہیں کھاتے تھے، قسم کھا کر روتے ہوئے بات فرمائی کہ اللہ اپنے عاشقوں کو کیا مزہ عطا فرماتے ہیں. وہ عاشق بیان کر نہیں سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے، محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوئے آ دلبر چو پر را می شود، میرے دلبر میرے محبوب کی جب خوشبو اڑ کر آتی ہے میرے پاس، ای زباہ جملہ حیران می شود، سارے عالم کی زبانیں سارے عالم کی لغتیں ہاتھ جوڑ کر پشیمان اور پریشان کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس لذت کو زبان محدود سے، اس غیر محدود لذت کو زبان محدود سے کیا ادا کریں، کیسے سمجھائے. بوئے آ دلبر چو پرا می شود، اس محبوب اس دلبر کی خوشبو جب اڑ کر میرے پاس آتی ہے، ای زباہ جملہ سارے عالم کی زبانیں اور لغتیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس لذت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ غیر محدود مولا کی غیر محدود عظمتوں کو محدود لغت محدود زبان سے کیسے بیان کریں. بس معروفی فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے آنسو سے کچھ وہ لذتیں وہ نعمتیں ذرا کچھ ظاہر ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ مزے اڑا رہا ہوگا. فرماتے عاشق کیا، کسی عاشق کو ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ولی کیا مزے اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا قرب اپنا تعلق ہمیں عطا فرمائے، 100% اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم. اللهم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنا قرب عظیم عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرما، اپنی محبت کا درد دل ہماری جانوں کو عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کے درد دل کے صدقے میں ہماری جانوں کو ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے وقت میں برکت فرما، ہمارے وقتوں میں ایسی برکت فرما کہ ہم ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ ہمارے وقت کو اپنی یاد کے لیے فارغ کر کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، اپنی یاد کی لذت اپنی یاد کا مزہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. آپ جو اپنا قرب تعلق اپنے اولیاء کو اولیاء صدیقین کے حاملین کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہماری جانوں کو نصیب فرما. وہ افعال وہ اعمال وہ کردار وہ رفتار وہ گفتار اولیاء والا اپنے دوستوں والا ہم سب کو نصیب فرما. اپنے عاشقوں کی فہرست میں اللہ اپنے کرم سے شامل فرما دیجئے، اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.